والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل جهنم کا تذکرہ گزر چکا، ہرچند کے سارے مضامین تشنا رہ جاتے ہیں، یہاں سے اس آیت سے متقین کی جزا اور ان کی پاداش کا تذکرہ ہے کہ حق سبحانہ وتعالی کی جانب سے انہیں کیا انعام اکرام، ان کی جزا، ان کی پاداش کیا ہوگی. اس دنیا میں مقابلہ ہی طغیان و تقوا کا ہے، ایک طرف طغیان ہے، ایک طرف تقوا. یہ دو رویے ہیں زندگی کے، جسے آپ وے آف لائف کہہ سکتے ہیں، وے آف تھنکنگ، وے آف لائف. اسی کے نتیجے میں پھر لائف اسٹائل بنتی ہے. لائف اسٹائل تو ایسا محاورہ ہے جو بہت سطحی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ایک طغیان ہے، ایک تقویٰ. میں نے اس سے پہلے کہیں عرض کیا ہے مقرر، اور یہ مضمون، یہ بات بہت اہم ہے، یہ راسخ رہنی چاہیے ذہنوں میں کہ قرآن مجید کا عملی پیغام سمٹ کے ایک لفظ میں آ جاتا ہے، اور وہ ہے تقویٰ، اور اس کی ضد طغیان ہے. قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، اس کا نظام ولایت ہے، اس کا عملی پیغام تقویٰ ہے. یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، اور شکر ادا کرتا ہوں کہ ان نکات کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. یعنی معلوم ہوگا آپ حضرات کو کہ مفسرین تفسیریں لکھتے رہے، اور یہ سوال غالباً پہلی بار مولانا ابو العلیٰ مودودی نے اٹھایا کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو پھر اس کتاب کا کوئی خاص موضوع ہوگا، وہ موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا انسان. اور یہ وہ زمانہ تھا اس میں جب ایگزسٹینشلزم کا دورہ بہت زیادہ تھا، جس میں انسان کو بہت اہمیت دی گئی، مرکزی حیثیت دی گئی. انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کائنات میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات مبنی اس پر ہے، منحصر بات اس میں ہے کہ کون اہمیت دے رہا ہے اور کس زاویے سے اہمیت دے رہا ہے. خالق کائنات خود اہمیت دے رہا ہے، جن جن حوالوں سے، جن جن زاویوں سے، وہ درست ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود سر انسان پر تاج کرامت کو رکھا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور مختلف طریقوں سے انسان کو سرفراز بنایا ہے اور سرفراز کیا ہے. لیکن اہل دنیا خدا کو بھول کے جب اپنی اہمیت جتاتے ہیں تو وہی طغیان ہے. خدا کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اہمیت کو سمجھنا تقویٰ ہے. خدا کو بھول کے اپنی اہمیت جتانا طغیان ہے. تو یہ جو چھچورے قسم کے نعرے اٹھتے ہیں نا، وہ جب ہی میں نے سنا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بھی، نعوذ باللہ، ایک اسلامی ملک میں اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کی باتیں، یہ طغیان ہے، طغیان ہے، بےہودگی ہے، بد تہذیبی ہے، بے شرمی ہے، طغیان ہے، یہ سب طغیان ہے. خدا کو بھول کر اپنی اہمیت جتانا طغیان ہے. خدا کو یاد رکھتے ہوئے خدا کے تعلق سے اپنی اہمیت کو سمجھنا اور اس اہمیت کو برتنا، اس کے مطابق زندگی کا برتاؤ تقویٰ ہے، خدا کا لحاظ کرنا. اور عبادات سے معاملات تک، عبادات سے معاملات تک، پوری زندگی ظاہر سے باطن تک، ایک لفظ تقویٰ میں سمٹ آتی ہے. جتنے احکامات ہیں، جتنے احکامات ہیں، نماز پڑھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، خمس و زکاۃ دینا، جہاد کرنا، نکاح بیاہ میں اللہ کے بنائے ہوئے معیاروں کو اور قاعدوں اور ضابطوں کو، قوانین کو، اصولوں کو برتنا تقویٰ ہے. اولاد کی تربیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا تقویٰ ہے. دوست احباب سے رشتے رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، محبت کے حق ادا کرنا تقویٰ ہے. انسانیت کے حق ادا کرنا، زمین تا آسمان ہر چیز کا حق ہے، درختوں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، ہر چیز کا حق ادا کرنا، حق سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سانچوں کے مطابق زندگی بسر کرنا تقویٰ ہے. یہ لفظ تقویٰ اور یہ مفہوم تقویٰ، یہ نیا نہیں ہے جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انٹروڈیوس کیا گیا ہو. یہ لفظ بھی پرانا ہے، یہ مفہوم بھی پرانا ہے، صرف قرآن مجید نے اسے تازگی بخشی اور بلندی بخشی. وہ تمام مفاہیم جو الہی ہیں، یہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر اب تک چلے آ رہے تھے. ہر نبی نے یہ پیغام دی، ہر رسول نے یہ پیغام دیا، ہر کتاب میں، آسمان کی آسمانی ہر کتاب میں یہ پیغام موجود ہے، اور ہر صحیفے میں یہ پیغام موجود ہے، جسے کہتے ہیں نتھنگ نیو، کوئی چیز نئی نہیں ہے. صرف قرآن نے ہر پیغام کو، ہر تصور کو بلندی بخشی ہے، تازگی اور بلندی، زندگی اور لازوال زندگی بخشی ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن مجید کہ موضوع کے تعلق سے جو بات تھی کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، موضوع ہے توحید. نظام، کس نظام سے زندگی بسر کی جائے، وہ ہے ولایت. ولایت حق کو تسلیم کرنا اور ولایت حق کے سانچے میں زندگی کو ڈھالنا. کس طرح ڈھالا جائے، وہ تقویٰ ہے. جو اس کو اختیار نہیں کرے گا وہ طاغی ہے، وہ طغیان میں مبتلا ہے. تو ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، وہ گزر چکا. جہنم بھی گھات میں ہے جو سرکشوں اور طغیان میں مبتلا لوگوں کا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد جو متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، ان کے لیے مآبا، ان کے لیے مفازا. مآب پلٹنے کی جگہ، مفاز بلند ہونے کی جگہ. جس پستی میں جا گر کے انسان چھلانگ لگائے گا اسی پستی میں گرے گا، اور جس بلندی سے انسان بلندیوں تک پرواز کرے گا تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اسے بلندیاں ہی عطا کرے گا. تو ان للمتقین مفازا، یعنی ان للمتقین فوزا، فوزا عظیما، متقین کے لیے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور بہشت کے مراتب محدود نہیں ہیں، تعبیریں ہیں روایات میں. مثلا بعض روایتوں میں ہے کہ بہشت کے مراتب و درجات آیات قرآن مجید کے مطابق ہیں. جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اتنے ہی درجات بہشت ہیں. اسی لیے کہا جائے گا اقرا ورقا، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. قرآن کی جتنی آیتیں جو شخص پڑھے گا اتنے ہی مراتب اس کے بلند ہوں گے. اب یہاں پر رسمن پڑھنے سے تعلق نہیں ہے بات، صرف قرآن مجید کی جتنی آیتوں پہ انسان عمل کرے گا اور جتنی آیتوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے گا. یہ سیڑھیاں ہیں، جتنی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، زبان سے کہنا نہیں ہے. سامنے ایک سیڑھی لگی ہوئی ہو رکھی ہو اور آپ سیڑھی پہ نمبر لکھے ہوئے ہوں 1 2 3 4 اور آپ وہ پڑھتے رہیں کھڑے ہو کے، تو آپ بلندی پہ نہیں چلے جائیں گے. ہیں، آپ کو اپنے قدم اٹھانے پڑیں گے، اس درجے پہ رکھنا پڑے گا، بلند ہونا پڑے گا. آپ جیسے بلند ہوتے چلے جائیں گے تو بلندیاں آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی. تو قرآن مجید کی آیتوں کو زبان سے پڑھ کے فراموش کر دینے سے جنت نہیں ملے گی. قرآن مجید کی آیتوں میں احکام ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہیں، وجودی مراتب ہیں. ان مراتب کو ایک ایک کر کے حاصل کرتے رہنے سے مراتب ملتے چلے جائیں گے، بلندیاں حاصل ہوتی چلی جائیں گی. تو اقرا ورقا، پڑھو اور بڑھو، پڑھو اور آگے بڑھو. بہرحال ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے. اور اس کے بعد ہے حدائق و اعنابا. حدائق، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جو چار دیواری سے گھرا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں حدیقہ. حدائق یعنی یہ ڈکشنری میننگ ہے، لیگزیکل میننگ ہے. ویسے حدائق یعنی حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. باغ میں طرح طرح کے پیڑ ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. خود قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر بہت سے پھلوں کا ذکر کیا ہے. متعدد پھلوں کا ذکر تو ہے ہی ہے بہرحال قرآن میں، تین ہے، زیتون ہے اور نخل کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے. مثلا کہیں کہا گیا ہے کہ فاکہت مما یتخیرون، جو جس قسم کا پھل اختیار کریں گے وہ پھل انہیں نصیب ہوگا. یہ سورہ مبارک ہے رحمان میں غالباً کہ فیہا من کل فاکہت زوجان, ہر پھل ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے وہاں, دو دو قسم کے ہوں گے. وفاکہت ونخل وفاکہت ونخل ورمان, انار کا بھی تذکرہ ہے سورہ مبارک ہے واقعہ میں, مثلا وسدر مخبود وطلح منضود, بیر کا ذکر ہے سدر کا, اور طلح یعنی کیلے کے درخت ہوں گے, کیلے کی گود وہاں لٹک رہی ہوگی پیڑوں کی, وہ ایک منظر نگاری ہے. تو مختلف پھلوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک سیاق عبارت و ایک سیاق بیان ہوتا ہے, سیاق و سباق کے مطابق الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے, مضمون کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی بات یہ ہے کہ حدائق و اعناب, باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے, اعناب سے مراد انگور ہے, عنب کی جمع اعناب ہے. یہ عنب ہی پر وہ مشہور مثال ہے نا, وہ مثال یاد رکھنے کی ہے کہ اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے. تو پرانے جو ادیب و شاعر اور معلمین اخلاق تھے, تربیت کرنے والے لوگ, وہ قصے اور کہانی سنا کے تربیت کرتے تھے ذہنوں کی. تو شیخ سعدی نے بھی نقل کیا ہے اسے, اور بہت سے لوگوں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد نقل کیا ہے کہ تین ساتھی چلے جا رہے تھے, تینوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, لیکن وہ سفر میں ایک منزل وہ آئی کہ سب کا کھانا پینا ختم ہو گیا, اور زبانیں الگ الگ تھیں تینوں کی, ایک کی زبان ترکی تھی, ایک کی عربی تھی, ایک کی فارسی تھی. تو اب جو پیسے رہ گئے تینوں کے ملا کے وہ اتنے نہیں تھے کہ ایک سے زیادہ قسم کی کوئی چیز آ سکے. تو آپس میں اختلاف شروع ہو گیا, ایک نے کہا کہ عنب آئے گا تو ہم کھائیں گے, ایک نے کہا انگور آئے گا تو ہم کھائیں گے, ایک نے کہا اوزوم آئے گا تو ہم کھائیں گے. چوتھا وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے کہا آپ لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں, لڑائی نہ کریں, میں جو چیز لے آتا ہوں اسے کھا لیجیے. سب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. دیکھیے جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو غیر کی غلامی کرنی پڑتی. جب انا بیمار ہو جاتی ہے, جب خودی متورم ہو جاتی ہے, خدا کو بھول جاتا ہے انسان, تو غیر کی غلامی کرنی پڑتی ہے, غیر مسلط ہو جاتا ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلط ہو جاتا ہے. کاش یہ بات, چھوٹی سی بات, واضح ترین بات ہماری تمام مسلمان قوموں کی سمجھ میں آ جائے, مسلمان مسلکوں کی سمجھ میں آ جائے, فرقہ واریت پھیلانے والوں کی سمجھ میں آ جائے, اور سیاست مداروں کی سمجھ میں آ جائے. کاش یہ سعودی عرب اور یو اے ای اور عراق اور سیریا اور ایران اور یمن اور تمام لوگوں کے سامنے یہ چیز روشن ہو کہ آپس میں لڑیں گے تو فائدہ امریکہ کا ہوگا, فائدہ دشمن کا ہوگا, فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہوگا. بہرحال یعنی ہدف ایک ہونا چاہیے, نفسانیت اور طغیان نہیں بلکہ تقویٰ, خدا کو یاد رکھ کر زندگی بسر کرنا. تو وہ چوتھا جو سامنے آیا وہ گیا بازار ان کا پیسہ لے کر, اور وہ انگور لے آیا. تو سب خوش ہو گئے تینوں کے تینوں, کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. فرق کیا تھا, حجاب کیا تھا درمیان میں, لڑائی جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ لفظ کی پرستش, لفظ کو بت بنا لیا انہوں نے, انا کو بت بنا لیا انہوں نے, اور جہالت کے پردے تھے. عربی میں عنب جس چیز کو کہتے ہیں اسی چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں, اسی چیز کو ترکی زبان میں اوزوم کہتے ہیں. تو چیز ایک ہے, واضح ہوئی بات. یہ بات یاد آ گئی عنب پر. بہرحال یہاں اعنابا تذکرہ ہوا ہے, حدائق و اعنابا. اعناب جمع کے صیغے میں آیا ہے, اور اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ استعمال قرآن کا بہت معنی خیز استعمال ہے. جمود فکری بھی نہیں ہونا چاہیے, جمود لغوی بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے بہت سے الفاظ کو ڈکشنری سے نکال کے اور اسے نئی زندگی بھر دی ہے, اس میں نئی زندگی پھونکی ہے ان مردہ الفاظ میں. آج دنیا کے مشرق سے مغرب تک اگر آپ ریسرچ کریں, سائنٹیفک ریسرچ باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انگور کی کتنی بے شمار قسمیں ہیں, اور ان قسموں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ رنگ الگ الگ ہیں اور سائز الگ الگ ہیں اور کوئی بے دانہ ہے اور کوئی بیج کے ساتھ ہے. جب بھی شکل و صورت بدلے گی, رنگ بدلے گا, تو کچھ نہ کچھ اس کی تاثیر بھی بدلے گی. تو اس کی کیریکٹرسٹکس, اس کی پراپرٹیز, اس کے فائدے, اس میں بھی فرق ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اعنابہ کہہ کر ایک جنس پھلوں کی مراد لی گئی ہے, یا ایک نوع کہہ لیجئے, نوع پھلوں کی مراد لی گئی. باغات ہوں گے, انگور ہوں گے, وکواعب اترابا. یہاں لفظ کواعب اور اترابا سے لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں جس طریقے سے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ذرا اس میں بے سلیقگی سے کرتے ہیں, تو بعض ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. کعب, کاف عین بے, یہ مادہ جو ہے اس میں بلندی اور وقار کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. بلندی اور وقار کے معنی ہے کہ جب کوئی بلند مرتبہ شخص ہوتا ہے, عالی ہمت, اول العزم, تو اس کو کہتے ہیں علو کعب. عربی میں بھی یہ محاورہ ہے اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی, ظاہر ہے کلاسیکی اردو, ادبی اردو کہاں لوگ بولتے ہیں علو کعب. مجھے نہیں معلوم آپ نے سنی ہے ترکیب, آپ کہیں گے میں پہلی بار آپ کی زبان سے سن رہا ہوں, حالانکہ میرے لیے بہت مانوس چیز ہے یہ, چونکہ یہ اردو ادب میں استعمال ہوتی رہی ہے, تعلیم یافتہ طبقے کی زبان یہ رہی ہے. علو کعب یعنی بلندی مرتبہ. تو اس میں وقار اور شان بھی شامل ہے. یہاں پر جو حوریں ہوں گی ان کا تذکرہ ہے کہ وہ نوخیز باوقار, حسین, باوقار, نوخیز, اور ہر طرح سے مناسبت اور موافقت رکھنے والی, ہم سن, سن و سال بھی برابر ہوں گے, وہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے متقین کو ملیں گی. وکأسًا دہاقًا, اور ایسے لبریز جام ملیں گے جو کبھی خالی نہیں ہوں گے. سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ کاس, دیکھیے کاس کہتے ہی اسے ہیں جو شراب سے یا مشروب سے لبریز ہو جام, شربت سے لبریز جام, شراب سے لبریز جام کو کہتے ہیں کاس. خالی کٹورے کو کاس نہیں کہتے ہیں. دہاقہ یعنی لبریز, لبالب. اچھا, یہاں پر جو دہاقہ کہا گیا تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں اور بجا طور پہ بیان کیے ہیں کہ یہ وہ جام ہوں گے جسے آپ پیتے جائیں لیکن وہ لبریز ہی رہیں گے, خالی نہیں ہوں گے کبھی. آپ پیتے جائیں خالی نہیں ہوں گے, وہ لبریز رہیں گے. یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات عرض کروں کہ بہت سے حضرات, مرد و خواتین, ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کیا وہاں بھی ازدواجی تعلقات ہوں گے, کیا وہاں بھی جنسی تعلقات ہوں گے, کیا وہاں بھی حوروں سے شادیاں ہوں گی. یہ سوالات ابھرتے ہیں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ہمارا اخلاقی شعور بھی بہت بلند و پاکیزہ و نورانی ہونا چاہیے اس دنیا میں بھی. کیا ازدواج کا رشتہ اور جنسی خواہش کوئی بہت بری خواہش؟ گندی چیز ہے یہ، نہ گندی ہے نہ بری ہے، زندگی کا ایک تقاضا ہے. غذا آپ نوش فرماتے ہیں، پانی آپ پیتے ہیں، مختلف طرح کے شربت آپ پیتے ہیں، اور ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں. اس میں نجاست کیا ہے، رکاکت کیا ہے، پستی کیا ہے، یہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور ارتقاء حیات کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. ہر مخلوق کی ضرورتیں ہیں یہ. وہ چیز کھانا ہے، طہارت سے حلال غذا لیجئے، حلال غذا لیجئے، نفیس صاف ستھری پاک اور صحیح طریقے سے سجا کے نوش فرمائیے، تناول فرمائیے، خوش ذوقی ہے. حرام طرح سے کمائیے، گندے طریقے سے کھائیے، تو وہی بد ذوقی ہے، واضح ہے. پینے کی چیزیں، نفیس چیزیں آپ فراہم کیجئے، اچھے سے اچھا پانی آپ فراہم کیجئے، اچھے سے اچھی اس میں آمیزش کیجئے، شیرینی کی آمیزش کیجئے، ترشی کی جو چاہے آپ آمیزش کیجئے، اور اس کے ساتھ اس پانی کو اور بہتر سے بہتر بنا لیجئے، اس مشروب کو خوش ذوقی سے آپ تناول فرمائیے. کون معترض ہوتا ہے؟ کون ناک بھوں چڑھاتا ہے؟ زندگی کے ازدواجی رشتوں کو آپ خوش ذوقی کے ساتھ، کفاعت کے ساتھ، کوفوں کے ساتھ شادی کیجئے، ازدواج کیجئے، اور اس مقدس و پاک و بلند رشتے کا حق ادا کیجئے، اس رشتے کو پروان چڑھائیے، اس کی قدر کیجئے. واضح ہے؟ کون آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے؟ اس چیز کا تذکرہ کر کے اور ایک طرح کی انفعالی کیفیت پیدا کرنا اور اشمعزاز پیدا کرنا، یہ بیمار ذہن کی علامت ہے، یہ اخلاقی شعور کی صحت مندی کی علامت نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تیسری چیز، ایک نقطہ اور ذہن میں رہے کہ یہ سب چیزیں، کھانا پینا اور ازدواج، یہ ضرورت ہے ہر مخلوق کی جس سے خالق بے نیاز ہے. وہ شان اس کی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کا دامن قدس بلند ہے، وہ واحد ہے، فرد ہے، وتر ہے، صمد ہے. اس کے صمد ہونے کی شان یہ ہے کہ نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ ازدواج کی ضرورت ہے. وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے، اور اس لیے اسے استکمال کی اور کمال تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ایک مخلوق میں، یہ مخلوق چاہے جس نشأ وجودی میں ہو، وجود کے مراتب ہیں نا، چاہے جس مرتبہ وجود میں ہو، مخلوق مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کی ضرورتیں اپنی جگہ برقرار ہیں. تو غذا، کھانا، پانی اور سکون، سکون زندگی اور استکمال زندگی، یہ خصوصیت ہے. ہمارا زوج ہونا ہماری خصوصیت ہے، اس کا فرد ہونا اس کی خصوصیت ہے، اس کا طاق ہونا اس کی خصوصیت ہے، ہمارا جفت ہونا ہماری خصوصیت ہے. واضح ہے بات؟ تو یہ اس دنیا میں بھی ہے، یہ اس دنیا میں بھی ہوگا. یہ خصوصیت ہے مخلوق کی. مرنے کے بعد بہشت میں جا کے مخلوق اپنی مخلوق ہونے کی خصوصیتیں کھو دیں گے، خالق بن جائیں گے؟ نہیں. یہ انقلاب تو نہیں آئے گا کہ ممکن واجب بن جائے، یہ انقلاب تو نہیں آئے گا کہ مخلوق خالق بن جائے. تو مخلوق ہونے کی حیثیت سے جو خصوصیتیں یہاں ہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے وہ خصوصیتیں بہشت میں بھی ہوں گی، البتہ بلندتر، نقائص سے دور، کثافتوں سے دور، لطافتوں سے بھرپور. لطافت، نفاست، نزاہت، پاکی، طہارت. چنانچہ وہاں بھی جو شراب ہوگی وہ شراب کون سی ہوگی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاک و پاکیزہ شراب ہوگی جس میں انسان کی عقل زائل نہیں ہوگی. یہاں کی شراب پی لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ عقل زائل ہو جاتی ہے وہاں کی. اور جب عقل زائل ہوتی ہے تو انسان لغو باتیں کرتا ہے، لغویات، بے معنی باتیں، بےہودہ باتیں. وہاں عقل زائل نہیں ہوگی بلکہ عقل کو اور کمال حاصل ہوگا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, رب نے ان کو شراب طہور پیش کی, سیراب کیا. تو جب یہ ہوگا تو اب آپ سمجھیے کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, وہاں وہ جب شراب پئیں گے یا وہاں کی زندگی بسر کریں گے, لبالب انہیں جام پیش کیے جائیں گے, اس کے باوجود اور وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے صرف, اس کے باوجود وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی اور نہ کوئی جھوٹ بات سننے کو ملے گی. نہ جھوٹ بات ہوگی, نہ خلاف واقعہ بات ہوگی, اور نہ لغو بے معنی بات ہوگی. تو یہ واضح رہے کہ یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا, سوال بتا دیتا ہے کہ ذہن میں کہیں نفسیاتی خلل ہے, ذوق میں کوئی بدذوقی شامل ہو گئی ہے, کہیں نہ کہیں اخلاقی شعور پختہ و بالیدہ نہیں ہے, مکمل اخلاقی شعور نہیں ہے. مثلا اب دیکھیں نا, جاہلیت اور جہالت کے آثار کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن و امام حسین کو پیار کر رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے, پیشانی پر بوسہ دیتے تھے, رخسار پہ دیتے تھے, ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے, پیشانی پہ, گلو مبارک پہ, سب تو روایتیں آپ سنتے ہیں, لبوں کو بوسہ دیتے تھے. تو ایک عرب آیا, اس نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں جیسے کہ استحاش ہو, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ گویا خلاف تہذیب و خلاف اخلاق بات کر رہے ہیں. میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے قصبات کی زندگی دیکھی ہے اور ایسے لوگوں کی حکایتیں سنی ہیں ان کی زبان سے خود, کہ صاحب وہ ہمارے زمانے میں تو بیٹا بہو قریب بیٹھ نہیں سکتے تھے, خلاف تہذیب سمجھا جاتا تھا. یعنی کیا؟ یا باپ اپنے بیٹے کو گود میں لے کے اپنے باپ کے سامنے نہیں آتا تھا شرم سے. کاہے کی شرم ہے؟ یہ کون سی شرم, یہ کون سا اخلاقی شعور ہے؟ اسے فخر سے لوگ بیان کرتے تھے. شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو تو شکر ادا کیجیے گا, ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. یعنی ایک جوان بیٹا, اس کی شادی ہوئی, اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا, بیوی الگ بیٹھے گی دور, میاں الگ بیٹھیں گے دور. یہ تہذیب ہے, یہ اخلاقی شعور ہے, یہ نفسیاتی مرض ہے. دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر اور سنا ہے لوگوں سے, یا نئے لوگوں کو. یہ معاشرتی مسائل ہیں ہمارے ہاں کے, بر صغیر میں بھی ہر جگہ رہے. میں نے اسی لیے پہلے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بیان کر دی کہ حضور کے زمانے یہ جہالت تھی اور جاہلیت تھی. حضور پہ اعتراض کر, آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, یعنی پوتے ہیں, بیٹے ہیں, نواسے ہیں, انہیں سینے سے لگائیں گے, پیار کریں گے, بوسہ دیں گے. یہ بوسہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بوسہ زندگی کا جذبہ عطا کرتا ہے, زندگی بسر کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے. اسی لیے عرفانی شاعری میں بوسہ علامت ہے جذبہ حیات کی, کہ مجھے زندگی عطا کر, اے ساقی مجھے زندگی عطا کر. وہ بھی ساقی سے مراد ساقی حقیقی ہے. تو یہ جو یہ, اب آپ سوچئے کہ پس منظر میں کون سی جاہلیت اور جہالت کی نفسیات چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نفسیات میں استحاش ہوتا ہے, کیا جنت میں بھی حوریں ہوں گی؟ کیا وہاں بھی شادی ہوگی؟ کیا وہاں بھی جنسی خواہش ہوگی؟ ارے جناب والا, یہ ممکن, وجود ممکن اور وجود مخلوق کی خصوصیات ہے. یہ طلب ہے وجود کی, استکمال کی, کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں غذا بھی چاہیے, ہمیں پانی بھی چاہیے, اور ہمیں مرکز انس بھی چاہیے, مرکز محبت بھی چاہیے. تو یہ جو مرکز انس و محبت ہے یہ وہاں بھی ہوگا. اسی لیے وزوجناہم بحور عین, یہ بحور العين، بحور العين، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے زوجناہم کا کلمہ استعمال فرمایا کہ ہم وہاں ان کی شادیاں کرائیں گے حور عین سے. چنانچہ خواتین ہو یا مرد، سب کے وجودی کمال اور وجودی استکمال، کمال وجودی تک پہنچنے کا بندوبست دنیا میں بھی رہے گا اور بہشت میں بھی. اب یہ اعتراض کوئی درمیان میں کرے کہ صاحب کمال کا سارا سفر تو ہم یہاں طے کر کے جائیں گے، دنیا میں وہاں کاہے کا کمال؟ نہیں، مخلوق مخلوق ہے اور بہشت نامتناہی ہے. یہاں کے کمال کے پیمانے الگ ہیں، وہاں کے کمال کے پیمانے الگ ہیں. ممکن نہیں ہے کہ ایک زندگی ہو اور اس میں حرکت نہ ہو، ارتقا نہ ہو، کمال نہ ہو. یہاں کے کمال کا سفر الگ ہے، بہشت کے کمال کا سفر الگ ہے، مگر وہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ غذا اور یہ پھلوں اور یہ شرابوں اور یہ حوروں کا تذکرہ نہ ہوتا. یہ خصوصیات وجود ہے، یہ ضروریات وجود ہے، اور ہر نشأ وجودی میں اس نشأ کے مطابق و موافق اس کا اہتمام ہے. واضح ہے؟ جب بچہ گود میں ہوتا ہے تو اس کی جسمانی حالت سوائے دودھ کے اور کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ اس کو دودھ ہی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور روٹی اور دوسری چیزیں کھانے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کو وہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں. بہشت میں ہم جس لائق ہوں گے ہمیں وہ چیزیں فراہم ہوں گی. واضح ہے؟ اس میں کسی وحشت کی، وحشت ناک کوئی بات نہیں ہے، شرمناک کوئی بات نہیں ہے. واضح ہوئی بات؟ یہ ضروریات وجود ہیں جو یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہوں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، یہاں نقائص کے ساتھ ہے، یہاں شر کے ساتھ آلودہ ہے ہر چیز، وہاں خیر ہی خیر ہوگا، وہاں خیر ہی خیر ہوگا. یہ تفصیل، اب ظاہر سی بات ہے بہت سے سوالات آ سکتے ہیں اور جب وہ سامنے آئیں گے تو اس کا جواب عرض کیا جائے گا. یہ جیسے یہاں قواعب و اترابہ ہے، اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مجید میں عروبا اترابہ ہے، یعنی وہ جو حوریں ہوں گی یا حوروں کے لیے جو، دیکھیں یہاں پہ یہ ذکر کر دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سے زیادہ حدیثوں میں یہ فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب پروردگار انہیں جوان بنا کے بھیجیں گے، بھیجے گا. چنانچہ اس پہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش ذوقی کا واقعہ بھی ہے، خوش مذاقی کا واقعہ بھی ہے کہ ایک بہت بوڑھی خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ دعا کیجئے، کچھ اس طرح کا مضمون ہے روایت میں، کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجے. تو حضور نے کہا اللہ جنت میں بوڑھیوں کو بھیجے گا نہیں. تو وہ رنجیدہ سی ہو گئی، تو آپ نے مسکرا کے کہا اللہ جوان بنا کے بھیجے گا، تو وہ خوش ہو گئی. دیکھیں مزاح کرنے کا بھی اور دل میں مسرت ڈالنے کا بھی انداز ہوتا ہے، جس میں جھوٹ شامل نہ ہو. مزاح ہمیشہ وہ کیجئے جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، کذب نہ ہو، لغو اور بے معنی بات نہ ہو، معنی خیز ہو. اصل مذاق وہ ہے، اصل مزاح وہ ہے. تو جتنے بھی جائیں گے مرد یا عورتیں جوان ہوں گی، اور جو صالح خواتین ہیں، جو نیک خواتین ہیں، ان کی شان جنت کی حوروں سے کہیں بلند ہوگی. وہاں جنت کی حوریں ان کی کنیزیں ہوں گی. جو خواتین نیک ہیں، با ایمان ہیں، با کردار ہیں، ان کی شان جنت میں بہت بلند ہوگی، جنت کی حوریں ان کی کنیزیں ہوں گی. تو خواتین کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنت کا جو نقشہ ہے وہ بھی میل ڈومینیٹنگ نقشہ ہے، اس کا نیچر اس طرح کا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ بارگاہ عدل و انصاف و احسان و کمال ہے. اور یہ مضمون اس کے بعد اسی آیت میں آ رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. یہ سب کیا ہوگا؟ جزا ہوگی، جزا ملے گی اے مصطفیٰ میرے تیرے رب کی طرف سے. یہاں بھی من ربك، ربك جو ہے نا یہ فقرہ، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے محمد تیرے رب کی طرف سے یہ سب ہوگا. ہیں ذرا، یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس انداز سے سب کو ملے گی جزا محمد تیرے رب کی طرف سے. یہ حضور کی تعظیم ہے، تکریم ہے، ایک خاص لطف الہی اور عنایت الہی کا اظہار ہے. جزا من ربک عطاء حسابا، وہ عطا ہوگی وہ دشمنوں کے، وہ طغیان میں مبتلا طاغیوں اور طاغوتوں کے لیے اور سرکشوں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے کیا ہے؟ جزا ان وفاقا، ان کو ان کے عمل کے موافق جزا ملے گی. یہاں کیا ہے؟ عطا ان حسابا، بے حساب عطا ہوگی. یہاں حسابا کو حساب نہ سمجھیے گا، وہ بھی قول ہے لیکن یہ قول زیادہ قوی ہے اس فقیر کے نزدیک. عطا کے بعد جب عربی زبان میں اہل زبان حساب لاتے ہیں عطا ان حسابا، تو بے حساب کے معنی میں ہوتا ہے، خوب عطا کرے گا. جزاء من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. یہ رب کون ہے؟ اب آگے پھر اسی رب کی تشریح ہے، رب السماوات والارض وما بینہما. وہ رب، وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. اور کون ہے وہ؟ الرحمن. وہ رحمان ہے. رحمان ہے کہ کیا معنی ہے؟ لا یملکون منہ خطابا. الرحمن کے بعد یہ فقرہ کیوں آیا لا یملکون منہ خطابا؟ اصل یہ ہے کہ حق سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اپنی رحمت سے اور احسان سے اس طرح ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس دنیا، اس کائنات میں، کہ اللہ کی حجت سب پر تمام ہے، اللہ پر کسی کی حجت تمام نہیں. کسی کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ فراہم نہیں تھا اس لیے میں یہ نہیں کر سکا، مجھے یہ موقع نہیں ملا اس لیے میں یہ نہیں کر سکا، مجھے یہ چیز میسر نہیں ہوئی، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، میرا یہ کام نہیں ہوا. رحمان کے سامنے، وہ رحمان ہے، اس کے سامنے مجال حرف زدن، مجال گفتن، مجال گلہ، مجال شکوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لا یملکون منہ خطابا، کسی کے پاس اس سے کہنے کے لیے کوئی بات ہوگی نہیں. یہ مضمون تشنا رہا جاتا ہے، لیکن بس اب میری کیفیت بھی طاقت آج یوں ہی زیادہ ہو گئی گفتگو. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رحمت و رحمانیت پروردگار کے تمام تر امکانات سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی زندگی میں اس دنیا میں کمال کا سفر، ارتقاء کا سفر طے کر سکیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کر سکیں، اور تقویٰ کی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ زمرہ متقین میں محشور ہوں، زمرہ طاغین میں محشور نہ ہوں، سرکشوں میں ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ سر تسلیم خم کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو. پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کاملہ کا، رحمت واسعہ کا، اور رحمت للعالمین پیغمبر کا، اور ان کے اہل بیت کرام کا، ائمہ معصومین کا، اولیاء حق اور اولیاء برحق کا. پروردگار اس انسانیت کو اس کے درجہ کمال تک پہنچا دیں، اور پروردگار حضرت ولی عصر، اپنے ولی آخر، فرزند مصطفیٰ، فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.